نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم 29ویں پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے سورت جن کے آغاز سے. سورت جن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے. سورت کا نام سن کے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں جنوں کی سٹوریز ہیں, جنوں کے حالات ہوں گے, جین سٹوریز. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت میں جنوں کی بات جو ہوئی ہے وہ انذار اور تبلیغ کے ناطے سے ہوئی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنوایا اور انہوں نے سننے کو ایک موقع سمجھا, غنیمت جانا, اور اس کو سنتے ہی وہ اپنی قوم کی طرف چل پڑے. معروف روایت موجود ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کو سن کر جنوں نے جا کے پڑھا. اب کب پڑھا, کیا ہوا, اس وقت ہماری اس میں اتنی زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو مقصد ہے وہ دیکھنا ہے, اور خاص طور پہ آپ کے کورس کے ناطے سے کہ جب آپ ایک قرآن کو اتنے تپاک سے ایک سے دو بار سن چکے تو کیا اب آپ کے اندر بھی یہ تڑپ ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کو سنائیں, دوسروں کے سنانے میں مددگار ہوں. اس سارے تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی, کہو میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا. نوٹ کیجئے, ہدایت کا نقطۂ آغاز قرآن پاک کو غور سے سننا ہے. صرف سننا نہیں, آپ کوئی کیسٹ چلا دیں اور چلتے پھرتے کام کرتے رہیں, کئی باتیں تو آپ کو یاد ہی نہیں آئیں گی کہ یہ آئی تھی. ہمیشہ وہاں بندہ رکتا ہے جہاں اس سے اپنے متعلق کوئی بات ہوتی ہے. تو غور سے سننے کے بعد ہی ہدایت ملتی ہے, اور غور سے سنے بغیر تو انسان کے کانوں پہ صرف ایک بوجھ لگا ہوتا ہے. پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, سنتے ہی فوراً جا کے دائی دین بن گئے. ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے, اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اس ایک جملے کو غور کیجئے, سنتے ہی مبلغ بن گئے, کوئی کورسز نہیں کیے, کوئی پانچ چھ علوم نہیں پڑھے. دوسری بات ہے کہ عجیب قرآن. ادھر سے ایک بات سمجھ لیجئے چھوٹی سی, شروع شروع میں جب قرآن سنا جاتا ہے تو قرآن کا صوتی حسن خوبصورت لگتا ہے. شروع میں عجب ہے, آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے اس کا نام بدل جائے گا. کیا پتہ چلا کہ شروع میں انسان کو قرآن بڑے خوبصورت اور مٹھاس والے طریقے سے سنانا چاہیے, پھر پہلی دفعہ سننے کے بعد راہ راست کی طرف یہ دل رشتی, بعد میں رشت کا خیال ہے. تو یاد رکھیے, جو چیز کانوں کو اچھی لگتی ہے نا, اسی کو ماننے کو دل جاتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنی سخت اور اونچی آوازوں کے ساتھ قرآن عجبا نہیں رہنے دیتے, پھر کہتے ہیں لوگ ہدایت والے نہیں آتے. تو ہدایت کوئی بعد میں لے گا, پہلے اس کتاب کا ظاہری حسن آپ کی زبان سے سنے گا. قرآن کا مقصد نزول پہلی ہی بار میں سمجھ گئے کہ ہدایت کی رہنمائی. ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ ہم نے قرآن سنا ہے, آؤ اس کا وظیفہ کرتے ہیں, اس کی تسبیح پڑھتے ہیں, اس کو اتنے لوگوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. یہ فطرت کی پکار تھی, اور اب ہم اس پر ایمان بھی لے آئے, اور قرآن کا جو بنیادی نقطہ ہے لا الہ الا اللہ اس کو مان گئے کہ اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ جس طرح جنہوں نے قرآن کو سنا ہم بھی اسی طرح سن کے یہ سارے نتائج اخذ کرنے والے بن جائیں. ہم مسلمان تو کبھی بھی پہلی دفعہ سن کر اتنے مختلف نتیجے نہیں لاتے, بلکہ ساتھ ہی ان کے دل میں قرآن کو سنتے ہی رغبت آئی, رب کی بڑائی کا پتہ چلا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفا ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. یہاں دیکھیے, توحید کے ساتھ ساتھ اب ان کا رسالت کا نقطہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. اس دور میں جو جنات کے اندر خرابیاں تھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ عیسائی جنات بھی ہوں کہ جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا سمجھنے کا ہو, انہوں نے اس کا بھی رد کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ رسول جو آتے ہیں وہ ہدایت کے لیے آتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ تو پہرے داروں سے پٹا ہوا ہے, اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے, اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ یہاں سے بھی دیکھیے کہ جنات نے قرآن کی اوتھینٹیسٹی کو بھی ویریفائی کر دیا کہ اب آسمان پر اتنے پہرے جو لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص آرڈر آ رہا ہے۔ ایک ایک لفظ سے بات دیکھیے کہ اللہ نے جنوں کی بات کے ساتھ ہمیں کتنا سبق دے دیا۔ اور یاد رکھیے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے، قرآن جس طرح ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اس طرح ان کے لیے بھی ہے۔ شاید جنوں میں بھی کچھ لوگوں نے قرآن کو بس برکت کی کتاب سمجھا اور وظائف کی کتاب سمجھا ہو، لیکن یہ سمجھدار جن لگتے ہیں کہ جو ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی بتا دیا ون من صالحون و من دون ذالک کن ترائق کی ددا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے بھی مختلف ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی عقیدے ہیں اور نماز روزے یا عقائد کے اعتبار سے ان میں مختلف سوچے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ آخرت کا عقیدہ دیکھ لیجئے جنات کا کتنا درست ہو گیا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حد سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ گویا کہ آپ دیکھیے صرف ایک ٹاک سے جنات کو جینے مرنے، مرنے کے بعد نیکیوں کے بدلے گناہوں کے معاملات سب کا بدلہ پتہ چل گیا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکیاں کرتا جائے اور آخرت میں جہنم مل جائے، اور کوئی صرف من موجیاں کرتا جائے اور بعد میں لوگ اس کے لیے قرآن پڑھتے رہیں اور اس کو جنت مل جائے۔ یہ سب چیزیں قرآن کے اندر بہت واضح بیان ہوتی ہیں جو جنات کی ان باتوں سے ہمیں ایک خلاصے کے طور پہ ملتی ہیں۔ اور اے نبی کہو مجھ پر وحی یہ بھی کی گئی، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہاں سے دیکھیے کہ دین کی روح بتا دی، فرقہ واریت کے لیے نہیں، دنیاوی باتوں کے لیے نہیں، فن فیئر کے لیے نہیں، میلوں ٹھیلوں کے لیے نہیں، بلکہ مسجدیں وہ ہیں جہاں جا کے رب یاد آئے۔ کسی کے گھر جائیں اور وہاں وہ شخص خود نہ ہو تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ اسی طرح جب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور ان کو روحانیت اور اسپرچویلٹی نہیں ملتی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے والی باتوں سے زیادہ لوگوں سے کٹنے والی باتیں ملتی ہیں، تو لوگوں کو پھر مسجد میں جا کر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور مسجد سے مراد عبادت گاہیں ہیں، ہر طرح کی مسجد، ہر طرح کی عبادت گاہ۔ اور اس پہ یاد رکھیے کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، اللہ کی کس زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے، ادھر اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے پوری جگہ عبادت کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ مساجد سے مراد وہ عذاب بھی ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، ہاتھ، گھٹنے، قدم اور پیشانی، تو گویا کہ یہ عذاب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کرنے کا کوئی ظلم نہ کرو۔ اگر اس کو دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے شرک پرستی کی جڑ کٹ گئی۔ اور ایک اور دیکھیے گا اس میں عقیدہ، اور اے نبی کہو مجھ پر وہ وحی کی گئی کہ اے لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے، پس ان میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو۔ اور یہ کہ اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، یہاں اللہ کا بندہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس طرح ٹوٹ پڑنے کے لیے؟ یا تو کہتے ہیں شوق کے مارے، محبت کے ساتھ، اور یا یہ کہ جو ابتدائی دنوں میں مکہ میں آپ کے اوپر ظلم و ستم تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور چیز اس میں غور طلب ہے، اللو استقام علی الطریقۃ لسقیناہما عن غدقا، کہ لوگ اگر دین پر عمل کریں گے تو اللہ ان کو میٹھا پانی پلائے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے دنیا گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ دنیا زیادہ دے دیتا ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمیٹیشن کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہر کام نہیں کر سکتے, نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا گروہ یا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. کیا پتہ چلا کہ گناہوں اور نیکیوں کو کر کے تم تو بھول جاتے ہو, اللہ ہر چیز کو لکھتا ہے, ہر چیز اس کے پاس ریٹرن ڈاکیومنٹیشن کی صورت میں موجود ہے. اس کا تو زبانی علم بھی بہت ہے لیکن تمہیں دکھانے کے لیے کل تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے کھول دے گا کہ آؤ دیکھو تم نے کیا کیا ہے, میرے فرشتوں نے تمہارا ایک ایک جملہ ایک ایک بات لکھ لی ہے, تو لہٰذا زندگی کو کیئرفل ہو کے گزارو. اور یہ جو آخری بات ہے, انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے, تو اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رسول یہ جان لے کہ فرشتوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ٹھیک پہنچا دیے, کچھ چھپایا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات اس کے رسول تک صحیح پہنچا دیے. اور تیسرا اس سے اگلا سلسلہ کہ رسولوں نے اللہ کے بندوں تک رب کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے. سبھی معنی ایک ہی لگتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو قرآن کتنے پروٹوکول کے ساتھ اترا, کتنی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا. تو یہ تھی سورۃ جن. نہ تو اس میں فیری ٹیل والا کوئی انداز آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ اس میں کوئی ایسی کہانی ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک انسان فکشن سمجھے. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو کبھی جھوٹی سچی جنوں کی کہانیاں نہ سنائیں, سنانی ہے تو سورۃ جن سنا کر اس میں سے عمل کے نقطے دے دیں. اگلی سورت ہے مزمل. پہلا ہی لفظ سورت کے اندر مزمل ہے. اس صورت کے اندر دو رکوع ہیں اور دونوں کا انداز بالکل دو مختلف زمانوں کا ہے. پہلے رکوع کو پڑھیں گے تو صاف لگے گا کہ مکی صورت ہے, مکی دور میں نازل ہوا, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار راتوں کو اٹھنے کی عبادت کی اور نبوت کے کام کو جو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. پھر اس میں نماز تہجد میں کمی اور بیشی کا تذکرہ ہے, قرآن کے پڑھنے کا حصے کی بات ہے. پھر تیسری چیز اس میں آپ دیکھیے کہ صبر کی تلقین ہے کہ جب لوگ مخالفت کریں تو صبر کرو, اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مکہ کی بات ہے. جبکہ دوسرے رکوع کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا انداز مدنی رکوع ہے, کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, مکہ میں تو ایسی بات نہیں تھی. رہ گئی بات زکوٰۃ, تو اس سے مراد تزکیہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن صورت بہت خوبصورت ہے. دعوت اللہ کے راستے میں ایک بندے کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پارے کے تھیم کے ساتھ دیکھ لیجئے تو دائی دین کے اپنے عمل کی اپنی راتیں کیسی ہیں. سورت مزمل میں قیام فی اللیل کی بات ہے, راتوں کو اٹھو, اور سورت مدثر میں قیام فی النہار کی بات ہے کہ اب دن میں انتظار کرو. تو ان کو ہم پارے کے تھیم کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھیں تو بڑی خوبصورت سورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم, یعنی پوری رات نہیں. ہمارے ہاں جو شبینے کا تصور ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے. آدھی رات جو اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, بس اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. کتنا خوبصورت تسلسل ہے. اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں, رات کو کھڑا ہونا اللہ سے پیار کی علامت ہے, اخلاص کی علامت ہے. کچھ رات سو جاؤ کچھ آرام کرو, یہ اللہ کے پیار کی بات ہے کہ اگلے دن کے کام نہ متاثر ہو جائیں. تو مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے, اگر یہ سوچ کے سوئے کہ کل کام کرنے ہیں. فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر سونا, یہ بھی عبادت ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ترتیل اختیار کرو, آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو, ٹھہرو, غور کرو, سوچو اس کا مفہوم کیا ہے, اس کے مضامین میں میسج کیا ہے. کہ اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت اور ہیبت دل پر طاری ہو. اگر اس کی رحمت کا ذکر ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے، کبھی اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف ہو، کہیں کسی چیز کا حکم ہے، کسی چیز سے منع کیا گیا تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قیرت صرف الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی الفاظ کو کھینچتے تھے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو رحمان اور رحیم کو مت کے ساتھ کھینچتے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ام سلمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں سے نماز میں قرت کا انداز بھی ملتا ہے، بعض دفعہ کچھ آئمہ حضرات اتنی تیز قرت کرتے ہیں تراویح میں یا نمازوں میں کہ پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اس طرح بعض دفعہ اللہ کے نبی کا ایک ایک آیت پہ رات پوری کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ملتا ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب قرآن سمجھ آتا ہے تو پھر ایک انسان واقعی غور و فکر کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز اس حصے سے پتہ چلی کہ دن کو تبلیغ کے کام وہی کر سکے گا جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز کر چکا ہوگا۔ سکون اور اطمینان ملے گا مومن کی روح کو جب رات کو اللہ کے ساتھ بات کرے گا۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کا عادی کر دے، ہماری راتیں زندہ ہو جائیں اور ہم سوکھی لکڑیوں کی طرح سو سو کے پوری رات نہ اٹھا دیں۔ پھر جب صبح قرآن اٹھتا ہے پڑھتا ہے تو اس میں پھر زبان کھلتی ہے۔ اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا، یہ چھوٹا کلام تھوڑی ہے۔ آپ کی اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی جب تک وحی کا سلسلہ رک نہ جاتا، حرکت نہیں کرتی تھی۔ تو آج کیوں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کیوں کام پورے نہیں ہمارے ہوتے؟ شاید اس کی وجہ ہمارے سونے اور جاگنے کی وجہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور بات بتاتا ہے، ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی طرف تم لوگوں کے پاس، اب اس میں مراد مجھے آپ سے زیادہ مکہ والوں کو اور اس دور کے لوگوں کو کہا گیا، لیکن دیکھا جائے تو سارے اس میں آتے ہیں، کہا کہ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ جس کا دل چاہے، چوائس دی گئی ہے؟ نہیں، دل سب کا چاہنا چاہیے، مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا، یہ اس قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھو، ایسی نہ سمجھو کہ جس کو دیکھ کر پڑھ کر بس صرف گنتے ہی رہو۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، بس اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ فقر و ما تیسر من القرآن، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اس سے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، اللہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس حصے میں بہت خوبصورت باتیں ہمارے لیے عمل کی نکلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب اکیلے عبادت کریں جتنی مرضی لمبی کریں نفل عبادت، لیکن دوسروں کے ساتھ ہوں تو تھوڑی سی رعایت کی جائے، ہر طرح کے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی سارے دن کا تھکا ہوا ہے، کسی نے اگلے دن کام پہ جانا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صرف رات کی عبادت نہیں بلکہ دن کا جہاد بھی ہے۔ صحابہ ایسے ہی تھے، فرسان بن نہار و رحمان فی اللیل، راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے راہب تھے اور دن کو شخص سوار بن جاتے تھے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہم دن میں نیکیاں کر لے تو رات پڑے رہتے ہیں، رات کبھی جب عبادت کا موقع مل بھی جائے تو دن ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، کیا کریں گی، رات تہجد پڑھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے کام کریں اور ہماری راتیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے دن خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے کے کام اور اللہ کے راستے میں رزق حلال کمانا، یہ جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں آتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بار فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد یہی آیت پڑھی۔ تو جو رزق حلال کمانے کے لیے مرد اور دھوپ کرتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، اگر اس میں وہ اللہ کی حدوں کو صحیح رکھے تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات کہ جو اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہارے ہی فائدے کا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم دوسروں کے فائدے کے لیے دنیا بناتے رہتے ہیں ان کی، بعض دفعہ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساری زندگی بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال میں جو کھا لیا جو پی لیا اور جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا باقی سب ورثہ کا ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہم ورثہ کا مال زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تمہیں کوئی ایسا ہے جس کو وارثوں کا مال زیادہ پسند ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا اعلم ما تقولون، سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہا جی اللہ کے نبی ہمارا یہی حال ہے۔ تو کہا پھر یہ جو سنبھال رہے ہو یہ تمہارا تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دے اور ہمیں نیکیوں کی محبت ڈال دے، اور یہ نیکیاں کرنا کرانا ہمارے لیے اتنا آسان ہو جائے جس طرح لوگوں کے لیے دنیا کا مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا۔ اگلی سورت سورت مدثر۔ مدثر مدثر سے ہے اور مزمل زمل زملونی زمل دونوں چادروں کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی چادر اوڑے ہوئے تھے، اور دسرونی اور زملونی کے الفاظ بھی آتے ہیں جب پہلی وحی کے بعد اب گھر آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب سے سلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ سورت بھی بہت خوبصورت سورت ہے دعوت اللہ کے راستے کی۔ وہاں قیام فی اللیل تھا تو یہاں قیام فی النہار ہے۔ ابتدائی دور کی صورتیں، جب اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اٹھیے اقرا بسم ربک اللذی کی آیتوں میں، اس کے بعد کچھ عرصہ وحی نہ آئی، اور اس کے بعد جب آئی تو سورۃ مدثر کی نایات سے ہوئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ختیجہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس تھی جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے کہ اب آپ کے سونے کے دن گئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فتأخر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک خوبصورت پیکج دیا گیا دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو، چاہے وہ ٹیچر ہے یا ہیلپر ہے یا کوئی بھی ہے۔ جب تک ہم اپنے کردار کو اس طرح خوبصورت نہیں رکھیں گے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو دور کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہر طرح کی گندگی ظاہری جسمانی روحانی دور کرنی ہے۔ رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنی بڑائیاں نہ کرو، اپنے اداروں اپنے اسکولوں کے نام اپنے استادوں کے ناموں کو ہائی لائٹ کر کے شہرت حاصل نہ کرو، بلکہ رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اللہ تمہارے نام کو بھی بڑا کر دے گا۔ کپڑے پاک رکھنے کو بھی دیکھ لیجئے، اور دین کے نام پہ آج جو معیار ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو بھی دیکھ لیجئے، کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کٹا ہوا اور بالکل حواس باختہ دکھا کر نیک سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہت زیادہ ادا اور دکھاوے کی تو اجازت بھی نہیں ہے، اور نیک بندے کو تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ ادا کے ساتھ پہنے اٹھلاتا ہوا اپنے آپ کو دکھائے، لیکن تحدیث نعمت پر اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے تو انسان اپنے آپ کو رکھے۔ پھر گندگی سے دور رہنے سے مراد اخلاق کی گندگی، کردار کی گندگی، سوچ کی گندگی، زبان کی گندگی۔ دامن پہ لگے ہوئے دھبوں سے بچنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ تم پہ انگلیاں اٹھائیں، لوگ تو پہلے بھی اٹھاتے ہیں اور بھی اٹھائیں گے، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ پھر احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کو، کیا مطلب ہے؟ اس لیے نہ کام کرو نیکی کا کہ تمہیں لوگ اب اس کے بدلے میں تحفے دیں، تمہیں سلامے کریں، تمہیں پیسے دیں، نہیں، اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کام کو کرو، نہ کہ لوگوں پر احسان ڈالو، اور رب کی خاطر صبر کرو۔ اس راستے میں جہاں مشکل آئے چیخو نہیں چلاؤ نہیں، لوگوں کو نہیں سناؤ، شوہر بیوی بی کو تنگ نہیں کرو، اللہ کو سناؤ۔ اور دیکھیے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا، یا یہ رسول اور نبی نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ پیار کا انداز ہے، اٹھو وہ سونے والے اٹھ جاؤ۔ کتنا اچھا لگتا ہے سوتے بندے کو جب آپ اس کو اتنے پیار سے کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زبان کی مٹھاس دے دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں سے انعد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عنقریب کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ، ایک موقع پہ اس نے اس طرح کے ایکشنز بنائے تھے۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار بول اٹھا، ان ھذا الا سحر یوثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ سوسلی ہی سکر وما ادراک ما سقر، عن قریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو؟ ہرگز نہیں۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لحد الکبر، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ ہاں مگر اللہ اصحاب الیمین، مگر دائیں بازو والے کون ہیں وہ جو جنتوں میں ہوں گے؟ وہ مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ان آیات میں کتنے خوبصورت تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کے کام کا موقع دے گا تو اس کے سامنے کتنا خوبصورت نقطہ ہے آخرت کا کہ لوگوں کو اس کی فکر لگا دو۔ بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں جب ایک انسان لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے مرنا ہے، تمہیں جانا ہے، بے لوس ہو کر دین کا کام کرتے جاؤ، جو راستے میں کام آئے کر دو، اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ دیکھتے کہ آخری صورتوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بے نیازی کا انداز ہے، بس ٹھیک ہے ہو گیا، جیسے بھی کرنا ہے کر لو۔ اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیے ولید بن مغیرہ کو ایک کردار بنا کر پیش کیا، 10-12 بیٹے تھے، خالد بن ولید کا باپ تھا، بیٹا کتنا معروف ہوا نیکی میں، اور باپ کے اللہ نے ایکشنز تک قرآن میں لکھ دیے۔ بیٹوں اور دولت کی رغبت رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی اولاد جو بندے کو منہ زور کر دے، ایسا رزق جو اللہ کے آگے لے جائے، یہ درست بات نہیں ہے۔ فخر کی چیز بیٹے نہیں ہیں، نیکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھو کون چیز جہنم میں لے گئی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ پہلی چیز جس کا ذکر ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ سوچیے کہ کتنی بڑی دلیل ہے نا نماز نہ پڑھنے والے کے جہنمی ہونے کی۔ لیکن آج جب ہم دنیا کے کاموں میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے، دن چھوٹے ہیں، راتیں ایسی ہیں، کام بہت ہے، ٹریفک کا ٹائم ہے۔ اتنی ادا سے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل اللہ کو بھی ہم یہی ادائیں دکھا دیں گے کہ اللہ بس ہم نے جو کہنا تھا کر لیا اور جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو فکر لگا دے اپنی، اور ہم حقیقت میں اپنی غفلت سے نکل کر دوسری طرف آ جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، فما لہم عن تذکرۃ موردین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا بھی اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ آپ کو لگتا ہے لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں؟ اچھے بھلے بات کر رہے ہوں گے، آپ قرآن کی بات شروع کریں فوراً کھڑی دیکھیں گے، بس نکل رہی ہے، اب جانا ہے، اب وہ کرنا۔ کیسے اللہ نے جنگلی گدھوں سے ان کو نسبت دی؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم قرآن سے بھاگنے والے نہیں، قرآن کی طرف بھاگنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ جتنی زیادہ اپنی اصلاح کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دوسروں سے بے نیاز ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا رخ پورا ہوتا ہے۔